و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حجیت حدیث پر دو درس پیش کرنے کے بعد امام بخاری علیہ رحمت رضوان کے مناقب کے سلسلے میں آج کی تقریب سعید آپ کی خدمت میں منعقد کی گئی. آپ کی فضیلت آپ کے مناقب پر بے شمار افراد نے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ امام بخاری کو منصہ شہود پر آنے سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ، حضرت یحییٰ ابن معین اور علی ابن مدنی، یہ بے شمار محدثین کا چرچا عالم اسلام میں ہوتا تھا. لیکن جس وقت آسمان علم پر امام بخاری کا سورج طلوع ہوا تو پھر یہ سارے محدثین ستاروں کی طرح چھپتے چلے گئے، اور سیدنا امام بخاری علیہ رحمت رضوان نے علمی دنیا کے اندر وہ مقام اور وہ فضیلت اور امت مسلمہ کو جس شے کی ضرورت تھی اور احادیث کی دنیا کے اندر جو خلا اور جو کمی باقی تھی اس کو آپ نے پورا فرمایا. حضرت امام بخاری علیہ رحمت 194 ہجری میں ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا کے اندر پیدا ہوئے. آپ کی ولادت سے متعلق حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان تذکرۃ المحدثین کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت جمعے کے دن بعد نماز جمعہ ہوئی. 194 ہجری 13 شوال المعظم، یہ گویا کہ آپ کا سن ولادت ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ علمی گھرانہ تھا. آپ کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ یہ بہت عظیم محدث تھے اور بہت بڑے امام تھے اور بڑے بڑے ائمہ سے انہوں نے استفادہ علم کیا. حضرت امام مالک، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت حماد بن زید جیسے عظیم شخصیات سے انہوں نے سماع کیا ہے اور اس حدیث پاک کو سنا ہے، اور عراق اور شام کے اکثر علماء نے آپ ہی سے گویا کہ عظیم کتاب تاریخ کبیر کے اندر گویا کہ نقل فرمایا. امام زہبی علیہ رحمت نے بھی گویا کہ اسماء الرجال میں متعدد جگہوں پر حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے والد گرامی کا ذکر خیر کیا. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے گھر کے اندر سیدنا امام بخاری علیہ رحمت رضوان گویا کہ تولد ہوئے. جہاں تک حضرت امام بخاری علیہ رحمت ایک علمی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، وہیں پر اس گھرانے کی یہ شان تھی کہ وہ دنیاوی دولت کے ساتھ بھی مکمل مطمول تھا. یعنی آپ کے والد گرامی بڑے عظیم تاجر تھے اور حضرت امام بخاری کی عمر بہت کم تھی کہ آپ کے سر سے سایہ پدری گویا سے آپ اس سے محروم ہو گئے اور آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا. لیکن آپ کو وراثت کے طور پر بے شمار گویا کہ جہاں علوم حاصل ہوئے اور گویا کہ بے شمار تربیت کے اہم مراحل حاصل ہوئے، وہیں پر وراثت کے طور پر آپ کے پاس وراثت میں بہت زیادہ مال بھی آیا. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے تحصیل علم کی طرف اپنی سعادت توجہ دی اور اپنے سارے مال کو بے مضاربت کے تحت، یعنی خود یہ سارے مال کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو اس سے کاروبار کرتا اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا وہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا. لیکن حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان تمام چیزوں کے باوجود کہ جہاں پر وہ مال کے غنی تھے وہاں پر وہ دل کے فیاض بھی تھے. یعنی جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور جو گویا کہ آپ فرمایا جاتا ہے کہ جناب 500 درہم آپ کی ماہانہ آمدنی ہوا کرتی تھی اور وہ تحصیل علم میں جتنے طالب علم ہیں سب پر خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی فیاضی تھی. اور گویا کہ آپ کے پاس جتنا مال، یعنی جب تجارت کا مال بڑھ جاتا اور آپ کے پاس فیاضی کا بہت زیادہ عالم ہو جاتا اور گویا کہ کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہو جاتا تو پھر وہ آپ کچھ اپنے لکھنے اور پڑھنے سے متعلق پیسہ رکھ لیتے، باقی سب غریبوں میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے. تو یہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی شان اور عظمت تھی. آپ اس عظیم گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر آپ کی والد گرامی ایک عظیم محدث ہیں، تو وہیں پر آپ کی والدہ ماجدہ ایک عظیم صالحہ خاتون ہیں۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری کے اندر، اس کے مقدمے میں حجۃ الساری کے اندر، اور حضور شیخ محقق علیہ الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے اشیت اللمعات کے اندر، اور محدث ہند حضور خاتم المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے بستان المحدثین کے اندر، تمام محدثین نے اور تمام مورخین نے تسلسل کے ساتھ اس واقعے کو گویا کہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی جب ولادت ہوئی، بچپن میں ہی گویا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے اور نہ جانے کیا واقعہ پیش آیا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی حضرت امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت صالحہ خاتون تھی، آپ رات دن رو رو کر رب کے حضور یہ دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹی کی آنکھوں کو لوٹا دے، اس کو دوبارہ بینا کر دے۔ ایک دن بات یوں ہوئی کہ آپ رات کو آرام فرما رہی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور خواب نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا عبداللہ بینا ہو چکا ہے اور رب کریم نے اسے اپنے بے شمار علوم کی خدمت کے لیے مختص فرما لیا ہے۔ آپ کی والدہ جیسی بیدار ہوئی، دیکھتی ہے کہ حضرت امام بخاری صحن میں کھیل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ ماجدہ کی دعا کی برکت سے گویا کہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ یہاں پر جہاں حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی تربیت ایک گویا کہ وحدی طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایک شخص کی آنکھ چلے جائے وہ لوٹ کر کیسے آ سکتی ہے، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ صالحہ کی دعا سے رب کریم نے ان کی دعا کو مستجاب و مقبول فرمایا اور آپ کی آنکھوں کو گویا کہ لوٹا دیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رب کریم کے علم میں یہ مقدر تھا کہ سیدنا امام بخاری سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، اور آپ کی ولادت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایک خارق عادت ایسا کام آپ سے گویا کہ نمود فرمایا کہ جب آپ کی آنکھیں چلی گئی پھر اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کی دعا کے صدقے گویا کہ آپ کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جہاں پر حضرت امام بخاری کے لیے یہ گویا کہ ایک شرط کا مقام ہے، وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ سیدنا امام بخاری کی والدہ نے صدق دل کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے دعائے صحت فرمائی، اور اللہ رب العزت ماں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور اس تقاضے کے تحت رب کریم نے حضرت امام بخاری جو نابینا ہو چکے تھے آپ کی ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کو بینا فرما دیا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی عمر شریف گویا کہ اس وقت 10 سال تھی۔ بچپن سے ہی آپ کو تحصیل علم کا بڑا جذبہ تھا، اور بالخصوص علم حدیث کے ساتھ آپ کو خاص شغف تھا اور خاص گویا کی محبت تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ علم حدیث کی شوق میں بخارا کے جتنے بڑے بڑے مراکز علمی ہوا کرتے تھے، سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے 10 سال کی عمر سے گویا کہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور آپ کے اس عمر کی بات ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی عمر تھی آپ کی کہ جب آپ تحصیل علم آپ نے شروع کیا، اپنے استاد گرامی کی خدمت میں آپ حاضر تھے۔ یعنی روایت میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ عمر کے سن پر تھے آپ، اور عمر کی اس محج پر تھے کہ ابھی آپ کی داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے علم حدیث سے آپ کو اتنا معارف فرمایا تھا کہ سند کے سارے علوم اور متن کے سارے علوم آپ جان چکے تھے۔ کیونکہ حدیث پاک جب آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے نقل کرنے والے راوی ہوتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں بن فلاں نے فلاں سے سنا، تو یہ جو افراد انسانی کا سلسلہ چلتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور جہاں وہ روایت آگے شروع ہو جاتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، اب جو فرمان شروع ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ تو متن سے متعلق جتنے علوم ہیں اور سند سے متعلق جتنی احتیاط اور گویا کہ اس کے اندر پنہاں رموز ہیں، اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی حضرت امام بخاری کے سینے کو ایسا شرح فرمایا تھا کہ بڑے بڑے محدثین جو گویا کہ عمر کے ذوف میں اس علم کو مس نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے بچپن میں آپ کو تمام علوم کا دانا بنا دیا تھا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے استاد گرامی ایک دفعہ آپ کی خدمت میں، سارے طلباء بیٹھے تھے، محدثین بیٹھے تھے، یہ بخارا کے بہت بڑے شیخ ہیں، یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں، تو حدیث کا دار و مدار سند پر ہوتا ہے، یعنی حدیث کا اصل ماخذ تو قرآن مجید ہے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میرے بعد تم میری حدیث ریت کے ذرات کی طرح دیکھو گے، لیکن میرے قول کو قرآن پر پیش کرنا، اگر قرآن سے اس کی تائید ہو جائے یا مطابقت ہو جائے اور قرآن سے اس کی تنقیر یا نقیر ظاہر نہ ہو تو وہ میرا قول ہے، ایک بات۔ اور اس کے بعد حدیث کا سب سے بڑا دار و مدار اس کی سند پر ہے، یعنی سرکار سے فلاں صحابی نے سنا، فلاں صحابی سے ان کے فلاں شاگرد نے سنا، اور ان سے فلاں بڑے شیخ نے سنا، ان سے فلاں نے سنا، تو یہ تسلسل جو ہے جو سرکار کے دربار تک پہنچ رہا ہے، یہ سند گویا کہ حدیث کی جان اور اساس ہے، یہ بنیاد ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے فیصلے کے بعد سند کا ہونا گویا کہ بہت ہی ضروری ہے. اس میں ہوا یوں جاتا ہے سند کے اندر کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے جو آخری وقت کا جو محدث ہے، یعنی امام بخاری کے استاذ جو ہے، جو حضرت امام بخاری کو سند بیان کر رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعین سے نہیں ہے، اواخر کے لوگ ہیں. تو گویا کہ انہوں نے جس اپنے استاذ سے اس حدیث کا سماع کیا ہے، سنا ہے، تو کیا ان کی ملاقات ان سے ہوئی ہے اور واقعی میں ان سے یہ حدیث انہوں نے سنی ہے، اس پر کوئی شواہد موجود ہے؟ اسی طرح یہ شرط آگے بڑھتی چلی جائے گی. اب ان کے شیخ نے جو ان کے شیخ سے سنا ہے تو واقعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات کے اندر جب ہوئی تھی انہوں نے ہوش و حواس میں یہ بات سنی تھی، اور گویا کہ آخری وقت تک انہوں نے اس بات کو یاد رکھا تھا یا اس کو لکھ لیا تھا، تاکہ کسی بھی قسم سے، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ کسی بھی قسم سے کوئی التباس نہ ہو جائے، کوئی شک نہ ہو جائے کہ بندہ کہ وہ صحابی یا وہ تابعی یا وہ شیخ کہہ کچھ رہے ہیں اور یہ سمجھ کچھ رہا ہے، اس قسم کا التباس نہ ہو جائے. تو علماء نے اس پر مکمل علوم اور اس پر گویا کہ فنون پر بحث کی ہے، اور ایک خاص علم حدیث کا ایجاد ہوا ہے جو سند کو ملحوظ رکھتا ہے، اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، یعنی ان مردہ ان افراد کے ناموں پر وہ علم گویا کہ مربوط ہے کہ جن سے حدیثیں روایت کی گئی ہے. ان حضرات کے نام ہی نہیں بلکہ ان کی عمریں بھی اس کے اندر ہیں، انہوں نے جس سے علم حاصل کیا، تمام اساتذہ کی تفسیر بھی کتابوں موجود ہے، ان سے جنہوں نے پڑھا ان کی تفسیر بھی موجود ہے، ان کے بچپن کے اور نڑکپن کے، جوانی کے، بڑھاپے کے تمام معاملات موجود ہیں. یعنی حدیث کو کھنگالنے کے لیے علماء نے شب و روز محنت کر کے، دور دور سفر کر کے جس راوی سے حدیث لی ہے اس کے متعلق پورا اس کا معاملہ تحریر کیا ہے، تاکہ اس دور کے اندر، یعنی آج بھی اگر 20ویں ہجری چل رہی ہے اور گویا کہ 20ویں صدی چل رہی ہے اور 1400 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گزر گئے ہیں، آج بھی ایک ایک راوی کو پرکھنے کے لیے وہ علوم اس کی تاریخ آج موجود ہے. اور جو علماء نے جتنے راویوں کا ترجمہ لکھ دیا ہے ان کی تاریخ لکھ دی ہے، اگر کوئی راوی ایسا حدیث میں آ جاتا ہے کہ جس کا ترجمہ اور جس کی تاریخ، جس کی معلومات ان کتابوں میں نہیں ہے، تو اس سے روایت نہیں لی جاتی اور کہہ دیا جاتا ہے یہ مجہول راوی ہے، اس کا شجرہ نسب ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر شجرہ نسب ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ اس کے شیوخ کون تھے، اس کا مذہب کیا تھا، اس نے پڑھا کس سے، اس نے پڑھایا کس کو، اور اس حدیث یاد کرنے میں اس کے گویا کی قدرت اور تدارک اور اس کی متانت کیسی تھی، اس کی جدت فکری کیسی تھی، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں گویا کہ حدیث کی صحت پر دار و مدار ہوتا ہے. جیسا راوی کے اندر عیب نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جس مسئلے پر اس روایت کو پیش کرنا ہے وہ روایت اس مسئلے سے نیچے ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جب وہ راوی جس حسن پر ہونا چاہیے، جب سارے حسن اس راوی کے اندر ہو جاتے ہیں، تو اس روایت کو صحیح روایت کہا جاتا ہے. یہ گویا کہ ایک سلسلہ ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 10 سال کے علم میں علم حدیث کو پڑھنا شروع کیا. 10 سال کے بچے کو کیا خبر ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو گویا کہ بچپن سے فراست اور الہام سے نوازتا ہے اور اس کے سینے کو شرح فرماتا ہے. حضرت امام بخاری نے یہ متون سے متعلق اور سند سے متعلق سارے علوم حاصل کر لیے تھے. ایک دن اپنے استاد کی خدمت میں بیٹھے تھے تو وہ یہ چاہوں گا تو آپ کے استاد نے ایک حدیث پڑھی. اس کے الفاظ یہ تھے کہ حدثنا سفیان عن زبیر، حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، یعنی حدیث روایت کی، حدیث بیان کی کر رہے ہیں سفیان، اور سفیان لے رہے ہیں حدیث ابو زبیر سے، اور ابو زبیر حدیث لے رہے ہیں ابراہیم سے. آپ درس دیتے دیتے حضرت ابراہیم، حضرت امام بخاری کی طرف توجہ گئی تو حضرت امام بخاری کا سر جھکا ہوا تھا. تو استاد نے پوچھا کیوں، کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں. استاد صاحب کو جلال آیا، فرمایا کہ میں شیخ ہوں اور تو کہتا ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ آپ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ پہلے جو حدیثیں آپ نے لکھ رکھی نا اس میں اپنے اس جملے کی تصدیق کر کے آئیے کہ جو آپ نے لفظ ذکر کیا ہے کہ سفیان نے ابو زبیر سے سنا ہے اور ابو زبیر نے گویا کہ ابراہیم سے سنا ہے، تو پہلے آپ یہ دیکھ کر آئیں کہ جو سند آپ نے بیان کی ہے ٹھیک ہے یا اس میں فاصلہ ہے، اس میں ایک بندہ کوئی اور بھی ہے. اب اتنا حساس مسئلہ، کئی راوی ہو سکتے ہیں، ایک روایت کی کئی سندیں ہو سکتی ہیں. آپ کے استاد اپنے حجرے میں گئے اور اصل نسخے سے اپنی قراءت کو ملا کر آئے، سمجھ گئے کہ غلطی ہو گئی تھی، امام بخاری نے پکڑ لیا ہے. آگے آئے لیکن دکھایا نہیں. فرمایا تو ذرا پڑھ حدیث کہ سند کیا ہونی چاہیے. حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ لیا سند؟ کہا. کہ حضور اب میں پڑھ دوں؟ کہا. آپ نے فرمایا سنیے حدیث کی سند یہ نہیں ہے کہ سفیان نے ابو زبیر سے سنا ہے اور ابو زبیر نے ابراہیم نے سنا ہے, نہیں, بلکہ زبیر کے بعد ایک راوی عدی بھی ہے, اس لیے کہ زبیر اور ابراہیم کی تو ملاقات ہی نہیں ہے, ان میں ایک واسطہ امام عدی کا ہے کہ جو زبیر کے شاگرد ہیں اور ابراہیم کے استاد ہیں. آپ کے شیخ گویا کہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام بخاری کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ واقعی میں خدا اس سے دین کا وہ عظیم کام لے گا کہ سارے محدثین علم میں اس کی طرف تک رہے ہوں گے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی گویا کہ داڑھی بھی گویا کہ نہیں آئی تھی, 18 سال کی عمر تھی. سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ اور اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج حرمین شریفین کے تشریف لے گئے. جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ دوبارہ چلو گے بخارا کی طرف؟ تو آپ نے ان سے گویا کہ معذرت کی اور اجازت دی کہ میں تحصیل علم کے لیے مکہ مکرمہ میں رک جاؤں. آپ کی والدہ ماجدہ نے گویا کہ آپ کو اجازت مرحمت فرمائی. اس وقت حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے مکہ, مدینہ, بصرہ, بغداد, شام, ان تمام علاقوں کے بڑے بڑے شیوخ کی خدمت میں حاضری دے کر سماع حدیث کی اور مزید اپنے علم کو جوان کیا اور مزید اپنے علم کو گویا کہ بڑھایا, یہاں تک کہ آپ کے استادوں میں استادوں کی تعداد 1000 کے قریب آ جاتی ہے. 1000 کے قریب, گویا کہ بعض علماء نے اس سے بھی تجاوز ذکر کیا ہے کہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے 1000 یا اس سے زیادہ استادوں کی خدمت میں حاضر ہو کر زانو تلمس کو خم کیا اور گویا کہ ان سے علم حدیث کو حاصل کیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت گویا کہ ابھی 18 سال آپ کی عمر شریف ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حدیث کی کتاب لکھنا تو درکنار, آپ نے سب سے پہلے اسماء الرجال کی کتاب کہ جس میں راویوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ یہ راوی, اب دیکھیں ابراہیمی نامی سینکڑوں راوی ہوتے ہیں, ابراہیم نامی سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ عبداللہ نامی سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں عرب کے اندر, کیونکہ عرب میں نام عام ہے, عبداللہ ہو گیا یا عمر ہو گیا یا عبدالعزیز ہو گیا اور یا ابراہیم ہو گیا یا اسماعیل ہو گیا, یہ عرب میں عام نام ہے. تو ایک نام کے سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں, تو اس کو پہچاننے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے والد کا نام دیکھا جاتا ہے. ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جن میں والد اور ان کے آپس میں نام میں مماثلت ہو رہی ہو, پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب ان کی کنیت کیا ہے, یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس علاقے کے رہنے والے ہیں. اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کن استادوں سے حدیث نقل کی ہے, کن استادوں سے حدیثیں نقل کی ہے اور ان کے کیا تلامذہ تھے. یہ اپنے استاد سے جب حدیث, توجہ چاہوں گا کہ جب یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لیتا تھا تو اس کے یہ الفاظ ہوتے تھے, اب یہ اپنے شاگرد کو حدیث پڑھاتا ہے تو اب کن الفاظوں میں پڑھاتا ہے؟ اب لفظ ہر برابر بھی ہیرا پھیری ہوگی تو اس پر جرا ہو جائے گی کہ جب تو اپنے استاد سے حدیث لیتا ہے کتنا حساس علم ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنے محتاط انداز سے حدیث رسول ہم تک پہنچتی ہے. پھر ایک جنبش میں کہہ دینا کہ جناب حدیثیں تو گڑی گئی ہیں, یہ اپنی طرف سے لکھی گئی ہے, یہ گویا کہ احمقوں کی جنت کے مترادف ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ عادل بھی ہے, منصف بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, حافظہ بھی مضبوط ہے, پھر اس کو دوسرے ذریعے سے, دوسری نہج سے اس پر تعاقب کیا جاتا ہے, کیونکہ بات رسول کی لینی ہے کہ جب یہ اپنے استاد سے حدیث لیتا ہے تو استاد اس کو کس الفاظ میں حدیث پڑھاتا ہے اور پھر یہ حدیث کو لکھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو کن الفاظ میں پڑھاتا ہے. تو گویا کہ جب تمام طریقوں سے درستگی اور شائستگی پائی جاتی ہے تو پھر اس راوی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اگر کوئی حدیث آئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, وہ واقعی میں رسول اللہ کا قول ہے. میں پھر بھی بہت مختصر کر رہا ہوں آپ کی عقلوں کے مطابق, ورنہ اس پر سینکڑوں جلدیں اور سینکڑوں کتابیں علوم حدیث پر گویا کہ لکھی گئی ہے جو آج بھی مدارس کے اندر متداول ہے, اور مدارس سے ہٹ کر بھی جو علم حدیث میں شوق رکھتا ہے وہ اس کو گویا کہ زیر مطالعہ رکھتا ہے. حضرت امام بخاری نے اس حساس مسئلے پر 18 سال کی عمر میں قلم اٹھایا اور دنیا کی مائناس کتاب اسماء الرجال میں آپ کی تاریخ قدیر آپ نے لکھی اور اس کتاب کو آپ نے گنبد خضرا کے سامنے گویا کہ تحریر فرمایا. گنبد خضرا سے مراد یعنی سرکار کے روضہ مقدس کے سامنے, کیونکہ آپ کا مدار مقدس گنبد خضرا سے مشہور ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے. روایت میں آتا ہے شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ رات کی چاندنی ہوا کرتی تھی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اپنی دن کی تمام مصروفیات کے اختتام پانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر تاریخ کبیر کو تحریر فرماتے تھے. تو تو تاریخ کبیر تاریخ صغیر یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی اسماء الرجال پر بڑی بنیادی کتاب ہے اور گویا کہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اور یہ آپ نے صرف 18 سال کی عمر میں تحریر فرمائی، اور آج بھی 4 جلدوں پر یہ بیروت سے، لبنان سے، گویا کہ مصر سے، اور عراق کا قدیم نسخہ اس کا ہے، ہندوستان حیدرآباد دکن سے بھی گویا کہ کتاب چھپی ہے، تو یہ آج تک الحمدللہ محدثین کے مطالعے کے اندر ہے. امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی نا تاریخ کبیر، تو فرماتے ہیں کہ میں نے راویوں سے متعلق صرف یہ لکھ دیا کہ اس نے کس سے پڑھا ہے اور اس سے کتنے نے پڑھا ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، ساری باتیں اس کے بارے میں لکھ دی. فرمایا لیکن سنو، میں نے اس میں کئی 100 راوی جمع کیے ہیں، اور فرماتے ہیں قسم خدا کی ہر راوی سے متعلق مجھے سینکڑوں واقعات بھی یاد ہیں، اس کی ذات سے متعلق سینکڑوں واقعات بھی یاد ہیں. مجھے اپنے شاگردوں کی بیزاری کا خیال نہ ہوتا کہ وہ میری کتاب پڑھ کر کہیں لمبی ہو گئی، بیزار نہ ہو جاتے. تو فرمایا کہ سب تو نہیں، لیکن ہر راوی سے متعلق ایک ایک واقعہ تو ضرور لکھتا ہوں. تو یہ اندازہ لگائیے 18 سال کی عمر میں. یہاں پر حضرت ابن حجر عسقلانی نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا امام بخاری حافظہ نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک حافظہ ہی حافظہ تھا. یعنی ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو ملکہ اور گویا کہ مقام عطا فرمایا تھا. تو سیدنا امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا یہ مقام، امام بخاری علیہ رحمت طلب حدیث کے لیے آپ نے پہلا سفر جو مکہ مکرمہ کی طرف کیا ہے وہ سن 216 ہجری کا ہے. سن 216 ہجری میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سب سے پہلا سفر مکہ مکرمہ کی طرف گویا کہ فرمایا، اور وہاں پر بے شمار شیوخ سے آپ نے گویا کہ حدیث مبارکہ کے اندر استفادہ کیا. اب میں چھوٹا سا ایک نقشہ بتاتا ہوں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کتنی کتنی جگہ پر گئے ہیں، یہ بھی ذرا سن لیجیے. سلسلہ رواد کے بارے میں تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، اور امام بخاری خود یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، فرماتے ہیں کہ میں بے شمار علاقوں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کے لیے اور گویا کہ سننے کے لیے. امام بخاری نے صحیح بخاری شریف سے پہلے کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے صحابہ کی سیرت پر بھی کتاب لکھی ہے، آپ نے فقہ شافعیہ سے متعلق بھی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے تاریخ کبیر لکھی، تاریخ صغیر لکھی. امام بخاری کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار صحیح بخاری شریف ہے، جو آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر گویا کہ اس کو تحریر فرمایا ہے. حضرت امام بخاری صحیح بخاری شریف سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے بلاد عرب اور علوم کے وہ شہر جہاں پر نبی پاک کی حدیثیں موجود ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا ساری باتیں، اس لیے کہ صحابہ کرام جب جہاد کا سلسلہ ہوا تو یہی صحابہ مکے اور مدینے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے تھے. اب جب پوری دنیا میں پھیل گئے تو پھر حدیثیں بھی پوری دنیا میں پھیل گئی. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ حج وہ عظیم موسم ہے کہ جس میں جب گویا کہ مواصلاتی نظام اسلام کے پاس نہیں، خط و کتابت کا وہ گویا کہ فی الفور ذریعہ نہیں، حج کا ایک ایسا گویا کہ عظیم فریضہ ہے کہ جس میں ساری دنیا کے مسلمان حج میں جمع ہوتے. تو وہاں پر کیا ہوتا کہ مکہ والے مدینے والے سے ملاقات کرتے، مدینے والے مصر والے سے ملاقات کرتے، مصر والے شام والے سے ملاقات کرتے، شام والے افریقہ والے سے ملاقات کرتے. تو وہی صحابہ جو جہاد میں پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اور ان کے تلامذہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اب مکے والا ان سے کیسے رابطہ کرے افریقہ والے سے، اور افریقہ والے کیسا رابطہ کرے مدینے والے سے. لیکن حج کا ایک عظیم موسم تھا کہ جب ساری دنیا کے یہ صحابہ کے شاگرد وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، تو اب مکے والے مدینے والوں کو اپنی حدیثیں بتاتے، مدینے والے مکے والے کو بتاتے، تو اب مدینے کا علم افریقہ پہنچ رہا ہے، افریقہ کا علم شام آ رہا ہے، شام کا علم مصر جا رہا ہے. اس طرح میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پوری دنیا میں پھیلی ہے. یہ وہ طریقہ رہا ہے. ایک دوسرے تعارف کرتے تھے کہ میرا سلسلہ حدیث حضرت عائشہ سے مل رہا ہے، اہل مدینہ کہتے، اہل کوفہ کہتے ہیں میرا سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مل رہا ہے، مکے کے علماء کہتے ہیں میرا حضرت عبداللہ بن عمر سے مل رہا ہے. یہ سارے تلامذہ کہتے ہیں لے آئیے اپنی کتابیں. اب وہاں پر لے کر گویا کہ مقام ابراہیم پر ان کی جرح شروع ہو جاتی، حدیث کی تعبیر شروع ہو جاتی. اچھا آپ نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہے؟ ہم نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہے. اب وہ کہتے ہم نے نہیں سنی، تو کہا آپ لکھ لیجئے. وہ کہتے ہم نے نہیں سنی، تو کہا آپ لکھ لیجئے. تو گویا کہ اس طرح علم حدیث مختصر طور پر پوری دنیا کے اندر گویا کہ پھیل گیا. حضرات گرامی، حضرت امام بخاری علیہ رحمت اسی طرح توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں 4 مرتبہ بصرہ گیا، 4 مرتبہ میں بصرہ گیا، اور فرماتے 6 دفعہ میں حجاز مقدس میں رہا، بخارا جاتا وہاں سے لوٹ کر آتا. تو فرمایا یہ جگہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ لیکن میں کوفہ کتنی دفعہ گیا؟ فرمایا مجھے یاد نہیں. کا مصر کے متعلق یاد ہے، مکہ سے متعلق یاد ہے، مدینے سے متعلق یاد ہے، شام سے متعلق یاد ہے، لیکن مجھے کوفے سے متعلق یاد نہیں، اس لیے کہ کوفہ جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مسکن ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں پر ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری جہاں پر موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم نے کوفے کو آباد کیا، اور صلح حدیبیہ، بدر اور مہاجرین صحابہ میں سے 1500 صحابہ کو آپ نے جب کوفہ کی اس آبادی کو تیار کیا، وہاں پر بھیجا، تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا 35% حصہ کوفے کے اندر موجود تھا. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محدثین جماعت کے ساتھ بے شمار جگہ پر سفر کیا، لیکن مجھے کوفہ جانے کا بہت دفعہ اتفاق ہوا، فرمایا لیکن مجھے خود نہیں یاد کہ میں کتنی بار گیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ کوفہ واقعی میں علم کا وہ شہر ہے کہ جس کا اقرار امام بخاری خود کرتے ہیں کہ میں مصر اتنی دفعہ گیا، مکہ اتنی دفعہ گیا، مدینہ اتنی دفعہ گیا، لیکن میں کوفہ اتنی دفعہ گیا ہوں حدیث لینے کے لیے اور معلومات کے لیے کہ مجھے خود نہیں یاد. کوفے کا لفظ میں نے اس لیے ذکر کیا، یہاں پر یہ اعتراض کا ایک جواب دینا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث تو مکے والے سے بھی ہونی چاہیے، مدینے والے سے ہونی چاہیے. امام اعظم پر جناح کرتے ہوئے ایک تانا کستے ہیں غیر مقلدین کہ جناب جو ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو کوفے میں تھے، کوفہ تو گویا کہ شیعوں کا مرکز تھا، وہاں پر حدیثوں کا کیا کام. میں پوچھتا ہوں کہ تم بڑے اہل حدیث ہو یا حضرت امام بخاری؟ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد جگہ کے شہروں کا سفر کیا، لیکن کوفہ علوم حدیث کا ایسا مرکز ہے کہ میں جب بھی کوئی حدیث کہیں نہیں ملتی تو میں کوفہ پہنچتا اور کوفے کے شیوخ کے پاس صحابہ کی وہ حدیثیں موجود ہوا کرتی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس شہر میں رہنے والے تھے وہ کوفہ تھا، اور امام بخاری اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھے حدیثوں کا زیادہ ذخیرہ. اور آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری میں جتنی حدیثیں کوفے سے اور بغداد سے لی گئی ہے اتنی حدیثیں کسی اور علاقے سے نہیں لی گئی. گویا کہ یہاں پر صحابہ اکرام کا ایک گویا کہ تانتا بندھا ہوا تھا، اور وہاں پر سرکار کے فقیر صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم صحابہ گویا کہ وہاں پر موجود تھے کہ جن کو اگر روات حدیث کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو ان کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے. اور جب لوگوں کے پاس کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا تو یا وہ مولا علی کے پاس جاتے تھے یا حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جایا کرتے تھے. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ میں کوفہ اتنی جگہ پر اتنی دفعہ گیا. اور ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ حضرت امام بخاری نے جن سے حدیثیں لی ہیں نا کوفے میں جا کر، وہ میرے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد. ایک مثال یہاں پر دیتا ہوں، انشاءاللہ جب بخاری شروع ہوگی نا تو جب میں سندیں پڑھوں گا تو وہاں پر خاص تعارف کراؤں گا، لیکن ایک یہاں پر آپ کو یاد دہانی کے لیے بات کر دوں. امام بخاری کے بڑے زبردست استاد ہیں امام حمیدی. آپ بخاری اٹھائیے، جو سند اٹھائیے اس میں پہلی حدیث کے راوی حدثنا حمیدی کر کے حدیث گویا کہ شروع ہوتی ہے. امام حمیدی مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں امام حمیدی، اور یہ شاگرد ہیں حضرت وقیع بن جراح کے، اور حضرت وقیع بن شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. اسی طرح دوسرے طریقے سے اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں، ایک اور حضرت امام بخاری کے استاد ہیں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ. اگر آپ بخاری کھولیں گے تو کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی سند حدثنا، امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد نے مجھ سے بیان کیا. کون استاد؟ کہتے ہیں یحییٰ ابن یحییٰ. یہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ یہ سفیان ثوری کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت امام وقیع کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ دونوں سفیان ثوری اور حضرت امام وقیع حضرت عبداللہ ابن مبارک بن اتفاق تاریخ کے، یہ تینوں کے تینوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. بلکہ تاریخ کی کتابوں میں تو اتنا زبردست حوالے موجود ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن یحییٰ اور حضرت یحییٰ ابن معید کہ جو علم حدیث کے بادشاہ اور گویا کے نیر اعظم رہے ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک موجود ہے کہ جہاں پر امام بخاری ان کے نالین اٹھا کر علم سیکھ رہے ہیں، ان کے جوتوں کو اٹھا کر علم سیکھ رہے ہیں، یہ یحییٰ ابن یحییٰ کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو یہ آگے سے کہا کرتے تھے اس مسئلے کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح دیا کرتے تھے. تو کتابوں میں موجود ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ اور یحییٰ ابن معید یہ کون شخصیات ہیں، اس کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ جو تاریخ کے حدیث کی مستند کتاب ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یفتا بقول ابی حنیفہ، یہ عظیم محدثین ہے کہ خواہ علم حدیث ہونے کے باوجود یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے. تو یہاں سے پتا چلا کہ تم اہل حدیث ہو، تم کہتے ہیں امام اعظم کی فقہ کی ضرورت نہیں، یحییٰ ابن یحییٰ اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری ان کے پاؤں کو چومتے ہیں اور گویا کہ ان کے سامنے زیادہ تلمس کو خم کرتے ہیں. یہ عظیم محدث ہونے کے باوجود کوئی ان کے سامنے آتا
تو وہ اس کے سامنے حدیث نہیں پڑھتے بلکہ امام اعظم کا قول پڑھتے. کیوں؟ کہ امام اعظم کا قول حدیث کے خلاف ہے؟ نہیں. حضرت یحیی ابن یحیی جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی محدث ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ فقیہ ہیں، اور جو فقیہ ہوتا ہے جو دین میں فقہ بیان کرتا ہے تو فقہ کا نچوڑ ہی حدیث کا نچوڑ ہی فقہ ہے، تو جسے حدیث نہیں آئے گی وہ فقیہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے حضرت یحیی ابن یحیی فرمایا کرتے تھے کہ اس مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج ہم امام اعظم کا فتویٰ دیں تو ہمیں مقلد کہہ کے مشرک کہہ دیا جاتا ہے، تو امام بخاری کے استادوں کا کیا کیا جائے گا، اور امام بخاری کے استادوں کے ساتھ ساتھ اس صحیح بخاری کا کیا کیا جائے گا، اور امام بخاری کا کیا کیا جائے گا کہ امام بخاری علیہ رحمت کو کوئی استاد نہ ملا. استاد ملے تو وہی ملے کہ کوئی امام اعظم کا مقلد ہے، کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام مالک کا مقلد ہے، کوئی امام گویا کہ امام احمد کا مقلد ہے، کیونکہ وہ دور غیر مقلدوں کا نہیں تھا، وہ سارے ائمہ کے مقلد ہوا کرتے تھے، ان کے عاشق ہوا کرتے تھے. یہ علمی اصطلاحات میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کیونکہ امام بخاری کے درس میں اگر یہ بات نہ کی جائے تو امام بخاری کی شان واضح ہی نہیں ہو سکتی. تو سیدنا امام حمیدی یہ حضرت امام بخاری کے گویا کہ استادوں میں سے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت کو ایک لحاظ سے امام بخاری اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میں کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد نہیں. مختصر سی اس گفتگو سے میرے دوستوں یہ بات تو پتا چل گئی کہ امام بخاری میرے امام کے پوتے شاگردوں میں سے ہیں. میرے امام کے پوتے شاگردوں میں سے، یعنی شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ پر کام کیا، حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے گویا کہ حدیث پر کام کیا، لیکن ساری بات ہونے کے باوجود امام شافعی علیہ رحمت کہ جن کے مذہب کے قائل ہیں امام بخاری علیہ رحمت، امام بخاری علیہ رحمت نے مکہ مکرمہ میں امام حمیدی سے پورا فقہ شافعیہ پڑھا. اسی کی وجہ سے تمام علماء نے لکھا کہ امام شافعی، حضرت امام بخاری کا مذہب جو تھا وہ شافعی المسلک، شافی المسلک تھے. اسی وجہ سے آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری نے جو جو باب باندھ کر فروع میں حدیثیں لائی ہیں وہ ساری وہی حدیثیں آئی ہیں جن کو حضرت امام شافعی علیہ رحمت گویا کہ فالو کرتے ہیں اور جو لیتے ہیں، اور یہ شرائط خود کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کسی کا فقہ نہیں پڑھا، اگر فقہ پڑھا ہے تو شافیوں کا فقہ پڑھا ہے. اور یہی امام شافعی جس کے سامنے حضرت امام بخاری اپنا ایک کاسہ علم کو دراز کیے ہوئے ہیں، تو کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے اور آپ کون ہیں، فرمایا ہم دوائی بیچنے والے ہیں، امام ابو حنیفہ دوائی بنانے والے ہیں. فرمایا ہمارا کام ہے دوائیاں بیچنا اور امام اعظم کا کام ہے دوائیاں بنانا. فرمایا وہ اماموں کے امام ہے، ہماری نظریں جس چیز پر نہیں ہوتی امام کی نظر وہاں ہوا کرتی ہے. امام شافعی جب بغداد کے اندر حضرت امام اعظم کے دربار مقدس پر حاضر ہوتے تو آپ کی قبر شریف کی آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ نماز ادا کرتے تھے تو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ امام شافعی کا مذہب ایک رکوع میں جاتے وقت کانوں کو ہاتھوں تک اٹھایا جائے، اور ہاتھوں کو جو کانوں تک اٹھا، یہ تمام طریقہ کار حضرت امام شافعی کا ہے، حضرت امام احمد کا بھی ہے، لیکن امام مالک اس کے قائل نہیں. لیکن مختصر یہ کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت جب دربار امام اعظم میں حاضر ہوتے، امام اعظم کا وصال تو 105 ہجری میں ہو، 50 ہجری میں ہو چکا. روایت میں یہ آتا ہے کہ جس سن امام اعظم کا انتقال ہوا ہے اسی سن حضرت امام شافعی پیدا ہوئے. امام شافعی جب حضرت امام اعظم کے دربار میں پہنچتے تو رفع یدین نہیں کرتے، تو آپ کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ کے رفع یدین پہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور رفع یدین نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھ سے بہت بڑا امام یہاں سو رہا، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی موجودگی میں رفع یدین کروں، کیونکہ امام اعظم رفع یدین کے قائل نہیں اور میں رفع یدین کا قائل ہوں. تو فرمایا لیکن میری علمیت ان کی علمیت کے مقابلے میں کم ہے، تو ان کے سامنے رفع یدین کرتے ہوں مجھے شرم آتی ہے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ رفع یدین فرض نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے امام شافعی کے نزدیک، اس لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، ورنہ اگر فرض ہوتا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری علیہ رحمت جو ہے وہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت کے گویا کہ مسلک کے اندر مقلد ہیں. نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے بھی ابجد العلوم کے اس بات کا اقرار کیا، اور یہ سارے کے سارے مل کر حدیث کی دنیا کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ترانہ گانے والے ہیں، آپ کو یاد کرنے والے ہیں. اللہ ان تمام اماموں سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے صدقے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو منور فرمائے. مختصر یہ میں نے جہاں یہ کہا سیدنا امام بخاری سے متعلق، بات کو کھولنے کے لیے میں آپ کو دوسری طرف لے کر گیا تاکہ ذہن آپ کا مزید کشادہ ہو جائے. جہاں حضرت امام بخاری کو اللہ نے یہ سمجھ اور یہ فہم عطا فرمایا تھا کہ آپ نے 18 سال کی علوم تک علم عمر تک تمام علوم پر دسترس حاصل کی علم حدیث پر. آپ کے حافظے کی بے نظیر اور بے مثال مثالیں کتابوں کے اندر ملتی ہے جس کو سن کر اور پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. بس یہی کہہ سکتا ہے کہ امام بخاری کچھ نہیں, یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. کیونکہ انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے. اس کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں, جب امام بخاری علیہ رحمت کا چرچا پوری دنیا میں ہوا, بڑے بڑے محدثوں کو پتا چلا کہ جناب ایک کم عمر شخص ہے لیکن اس کا حافظہ یہ ہے. آپ درمیانہ قد تھے اور بہت پتلے دبلے سے تھے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت کو بغداد کے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ بغداد آئیے, آپ وہاں پر گویا کہ ایک بہت بڑا علمی مذاکرہ رکھیں گے اور وہاں پر بڑے بڑے محدثین طلباء آپ سے استفادہ کریں گے. امام بخاری کی شان کیا تھی, سبحان اللہ. اگر یہ شام چلے جاتے نا تو شام کے جب طلباء, دمشق سیریا کے جب طلباء ان کے سامنے بیٹھتے تو ان کے سامنے فرماتے کہ مجھے یہ جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے, یہ حدیث مجھے بے شمار اماموں سے پہنچی ہے, لیکن کیونکہ تم شامی ہو تو میں تمہارے سامنے مکہ یا مدینہ کے راویوں سے یہ روایت نہیں پیش کروں گا, کہیں تم تذبذب کا شکار نہ ہو جاؤ. تو میں تمہارے سامنے وہی راویوں سے حدیث پیش کروں گا جو تمہارے شام کے محدث رہ چکے ہیں. اسی طرح جب آپ مدینے آتے تو ان کے سامنے مکہ کے اماموں کا نام نہ لیتے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, آپ کے پاس ایک ایک حدیث کے لیے تمام علاقوں کے محدثوں کی سندیں موجود تھیں. اور یہ اسی چیز سے گویا کہ اور علماء عاجز تھے, اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت کا ملکہ اور مقام اتنا تھا اور حافظہ اتنا تھا. آپ ایک دفعہ, اس بغداد کے واقعے سے پہلے عرض کروں, ایک دفعہ آپ ایک محدثین کی جماعت میں تشریف لے گئے, ایک بہت بڑے عظیم محدث تھے نشاپور کے, وہ حدیث میں درس دے رہے تھے. سیدنا امام بخاری کا یہ زمانے طالب علم ہی تھا. جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور وہاں پر آپ حدیث سننے لگے تو نہ آپ کے پاس قلم تھی, نہ دوات, نہ کاغذ, کچھ نہیں تھا. اور آپ کے ساتھ جو محدثین پڑھے سب کے پاس قلم بھی ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے تو کان لگا کر وہ سن رہے ہیں, لیکن سیدنا امام بخاری کی نظر اپنے شیخ کے چہرے کے اوپر ہے اور آپ حدیث کو سماعت فرما رہے ہیں. یہاں پر آپ کو دیکھ کر سیدنا ابو ہریرہ یاد آ جاتے ہیں. آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم مکتب ساتھی جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, دل لگی بھی کرتے ہیں, چھیڑتے بھی ہیں. تو وہ کہتے تھے امام بخاری کو, ارے تم کیسے ہو, لکھتے نہیں حدیث, قلم نہیں تمہارے پاس, کاغذ نہیں لاتے ہو. تو امام بخاری فرماتے کہ روزانہ میں اپنے دوستوں کے خیال کو درگزر کرتا اور ان سے جان چھڑاتا. ایک دن ایسا ہوا, فرماتے کہ 15 دن گزر گئے لیکن یہ روزانہ مجھے چھیڑا کرتے تھے. فرماتے کہ 16ویں دن, حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے حدیث لکھی ہے نا, کہاں, کہ اپنے سارے مسودے نکال کے بیٹھو. کب نکال کے بیٹھ گئے, کہ تعداد کتنی کا, 15,000, کب میں پڑھتا ہوں تم اس کو سماعت کرو. روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام بخاری نے 15 دن میں 15,000 حدیثیں جو سماعت کی ہے راویوں کے اعتبار سے, وہ آپ نے نہ لکھی نہ گویا کہ اس کو کتابت میں لایا, بلکہ سماعت کے ساتھ آپ نے حفظ کیا. جو محدثین آپ کے سامنے تھے جنہوں نے براہ راست اس کو لکھا ہے وہ بھی آپ کے گویا کے بیان کرنے پر اپنی تصحیح کیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے سیدنا امام بخاری کو اللہ نے کیسا حافظہ عطا کیا. فرماتے ہیں اس لیے میں نے تم کو کہا کہ تم روزانہ مجھے چھیڑتے اور کہتے ہو کہ قلم کیوں نہیں لایا, قلم کیوں نہیں لایا. فرما مجھے قلم کی ضرورت نہیں ہے, جب میں ایک روایت سن لیتا ہوں تو اللہ میرے ذہن میں نقش کر دیتا ہے. اب یہ نقش کیسے ہو گئی, ایک بات بعید نہیں باہر نکل کے بھول جائیں, چلو 15 دن تھا, 16ویں دن امام بخاری کو یاد ہے, 17ویں دن امام بخاری بھول جائیں یہ الگ بات ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے, حضرت امام بخاری کی عمر جب 50 سال کی ہے, آپ کو بغداد میں آپ کا استقبال کیا گیا. محدثین, کیونکہ یہ سارے علاقے علم حدیث کے گہوارے رہے ہیں, محدثین نے دعوت دی سیدنا امام بخاری کو کہ آپ بغداد آئیں, ہمارے طلباء کو شرف بخشیں, ہم بھی کئی حدیث کا علم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگوں نے شرارت کی. شرارت کیا کی کہ ایک کام یہ کیا کہ 100 حدیثیں جو بہت مشہور تھی لوگوں کے اندر, مثلا اگر میں ایک شخص یہاں سے کھڑے ہو کر کہے انما الاعمال بالنیات, شاہ صاحب یہ حدیث ہے, میں کہوں گا نہیں, تو آپ سارے ہنسیں گے کہ ان کو یہ حدیث بھی نہیں پتا. تو اسی قسم کی مشہور 100 حدیثیں ان بغداد کے لوگوں نے, ان میں سے جو تیز ترار لوگ تھے جنہوں نے سوال بنانا تھا, انہوں نے محدثین کو کہا کہ ہم امام بخاری سوال کریں گے. وہ نیک لوگ تھے, انہوں نے کہا سوال کر لینا. اب انہوں نے کیا کیا کہ امام بخاری کو جانچنے کے لیے کہ اسی لیے لکیر پر ہی چلتے ہیں, ادھر ادھر بھی ان کی نظر ہے کہ صرف جو سند آ گئی اس پر ہی بات کرتے ہیں, کیونکہ جو حدیث مثلا حضرت انما الاعمال بالنیات حضرت عمر سے روایت ہے حدیث. ایک مثال آپ کو دے دوں, بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے حضرت عمر سے یہ حدیث لی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے نا, بعید نہیں. یہ حدیث حدیثوں کی کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے, دیگر سے بھی ہے. لیکن وہ امام بخاری کا یہ امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک ہی امام سے سنا یا درجنوں امام سے سنا. اور اگر درجنوں امام سے سنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حدیث کے راوی کو اس میں ملا دیا، اس حدیث کے راوی کو اس میں ملا دیا، سمجھا؟ اب روایت رواد کو خلط ملط کر دیا اور دس دس حدیثیں دس بندوں کے اندر بانٹ دی، اب سو حدیثیں ہو گئی. اب یہ پہلا بندہ جو حدیث پڑھے گا، یہ جس راوی سے حدیث پڑھے گا، یہ راوی دراصل دوسرے بندے کی حدیث کے، اور دوسرا بندہ جو پڑھے گا اس کے راوی یہاں، یعنی راویوں کو خلط ملط کر دیا. اب ایک شخص کھڑا ہوا حضرت امام بخاری کے سامنے، میں آپ سے چند حدیثیں سننا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے یہ حدیثیں سنی بھی ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا پوچھو. اس نے ایک حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی. لوگ حیران ہو گئے، تو امام بخاری مسئلہ انما الاعمال بالنیات جیسی حدیث اگر کسی سے پوچھا آپ نے سنی، تو کہا میں نے نہیں سنی. کہا یہ عجیب محدث ہے، اتنی مشہور حدیث جو عوام کو یاد ہے انہوں نے نہیں سنی. تو اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ امام بخاری اتنی مشہور حدیث کو نہیں جانتے. تو کہا میں دوسری حدیث پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. کہا اس نے پھر حدیث پڑھی، فرمایا میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. تیسری کا نہیں سنی، چوتھی نہیں سنی. وہ دس سنا کر بیٹھ گیا. پھر دوسرا کھڑا ہوا، گیارہویں حدیث پڑھی، کہا میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. جب سو کے سو حدیثیں وہ سنا چکے، امام بخاری نے فرمایا تم نے جتنی حدیثیں پڑھی ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اب چون چرا ہونے لگا تو امام بخاری منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ دیکھو پہلے شخص، اب سو حدیثیں بیان کر لی، اس سو حدیث کو یاد رکھنا اپنی جگہ پر ہے، اس کے راویوں کو یاد رکھنا جی اپنی جگہ پر ہے، ان دس کے دس میں جو غلط سندیں پڑی اس کو یاد رکھنا اپنی جگہ پر ہے. امام بخاری منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ دیکھو پہلا یہ آدمی تھا، اس نے جو حدیث پڑھی نا تو وہ راوی اس کا یہ نہیں ہے، یہ ہے اور اس طرح سے یہ حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے، اس کو اس طرح پڑھا، یہ راوی یہ نہیں، اس سے اس طریقے سے سو کی سو حدیث بھی بیان فرمائی، اس کی روایت کو درست بھی کر کے بتایا. سارے مجمع میں غلغلہ ہو گیا کہ واقعی میں شروع زمین پر اگر کوئی محدث ہے تو امام ابو عبداللہ بخاری ہی ہے. تو حضرت گرامی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ذرا تنہائی میں، وقت نہیں تنہائی میں جا کر، کیونکہ میرے پاس مختصر سا وقت ہے، اس واقعے کو تفصیل میں سمجھایا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اجمالاً میں نے آپ کو سمجھایا. اس کو ذرا تفصیل میں ذرا سوچئے گا کہ سو حدیثیں، ایک حدیث میں کم سے کم تین راوی تو ہوتا ہے، ایک حدیث میں تین راوی، اس تین کو ضرب دیں پھر آپ سو سے ایک بار. پھر انما الاعمال بالنیات مثلاً ایک حدیث ہے، اس کے تین راوی ہیں، اس کو ملا دیا دوسری حدیث میں اور دوسری حدیث کو راوی کو ملا دیا اس میں، ایک خلط ملط کر کے رکھ دیا. اور امام بخاری جو کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی، ان کی مراد یہ تھی کہ اس سند سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی. جو سند جو تو پڑھ رہا ہے نا، حدیث کا مطلب اپنی جگہ پر، لیکن جو سند تو پڑھ رہا ہے اس سند سے میں نے کوئی حدیث نہیں سنی. لوگ سمجھتے تھے کہ امام اعظم نے ایسا متن ہی نہیں سنا، حضرت امام بخاری نے ایسا متن ہی نہیں سنا، لیکن جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر سب کی تصحیح فرمائی کہ جناب یہ پہلے جس نے دس پڑھی تھی وہ کھڑا ہو جائے، کہا وہ کھڑا ہوا، کہا تم نے پہلے یہ حدیث پڑھی تھی نا، کہا کہ اس کی یہ سند پڑھی تھی، کہا کہ غلط سند پڑھی تھی، اس لیے کہ یہ سند اس کی نہیں ہے، وہ جو دوسری حدیث تم نے پڑھی نا یہ سند اس کی ہے، اور تم نے جو چھٹی حدیث پڑھی تھی اس کی سند اس پہلی تھی. اس طرح کر کے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سو کے سو حدیث کے متن بھی اور اس کی سند کا بھی تصویہ فرمایا. تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کو گویا کہ ملکہ اور یہ مقام اور یہ گویا کہ سمجھ عطا فرمائی تھی. حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان تمام باتوں کے باوجود آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کوئی ایک ایسی کتاب ترتیب دوں، کیونکہ حدیثوں کی کتاب اس سے پہلے بھی لکھی گئی، موتا امام مالک بخاری سے پہلے، اس طرح بے شمار کتابیں بخاری سے پہلے، لیکن حدیث کی دنیا کے اندر یہ التزام ابھی تک نہیں ہوا تھا، یہ کوشش نہیں ہوئی تھی کہ ایسی حدیث، ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں صحیح حدیث ہی ہو. پہلے بھی کتاب لکھی گئی لیکن اس میں ان راویوں سے بھی حدیث لے لی گئی ہے کہ جن کے ضعف ہونے پر اتفاق تھا، اب لے لی گئی، اس کو جمع کر لیا گیا، لیکن حدیث کی دنیا کے اندر یہ خلا تھا، یہ گیپ تھا کہ کوئی ایک مرد کلندر ایسا کھڑا ہو کہ جو ایک ایسی کتاب لکھے کہ جس میں کہا جائے کہ اس میں تقریباً ساری حدیثیں گویا کہ صحیح ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے شیخ حضرت اسحاق بن راہویہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور کہا کہ بخاری تم کیوں نہیں لکھتے، یہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کے دل میں یہ خواہش تو تھی کہ میں اس پر کام کروں. رات کو سو رہے ہیں، خواب میں سرکار علیہ السلام کو دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت ان کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے قریب مکھیاں آ رہی ہیں اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت خواب میں پنکھا جھل رہے ہیں کہ وہ مکھیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کے قریب نہ جا سکیں. جب آپ خواب سے بیدار ہوئے، اپنی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور میں نے یہ بات سنی ہے، آپ نے فرمایا بس جو میں نے بات کی ہے انشاءاللہ وہ جلد تیرا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. وہ مکھیاں جو تم نے ذات رسالت کی طرف دیکھی ہے, بات وہ یہ کہ سرکار کی طرف جو جھوٹ منسوخ کیا جا رہا ہے اور جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, آپ پنکھے سے اس کو جھل رہے ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ ان تمام جھوٹوں کو سرکار سے دور کر دو گے اور ایک ایسی کتاب پیش کرو گے جو سرکار کی منشا اور رائے کے عین مطابق ہوگی. اور اس وقت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے یہ عزم کیا اور پھر آپ نے اپنے تمام معاملات کو بالائے طاق رکھا, اور جس کو آپ بے مضاربت پر پیسے دیتے تھے, یعنی پیسہ آپ کا ہوتا تھا, کام وہ کرتا تھا اور جو نفع آتا تھا وہ آپ کو دیتا تھا, آپ نے فرمایا کہ تو مجھے 90% نفع دیتا ہے تو ایسا سمجھ کے 80% نفع تجھے معاف میں کرتا ہوں, 10% مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیا کر تاکہ میرے سفر کا خرچہ نکل جائے گا. اور آپ نے اپنے مال کا گویا کہ 80% حصہ اسے معاف کر دیا اور فرمایا خواہ مال میرا ہے, محنت تیری ہے, لیکن فائدہ جتنا ہوگا میرے مال سے 80% تو لے جانا, لیکن 20% صرف مجھے پہنچا دیا کرنا تاکہ میرے سفر کے لیے اور جو حدیث پاک پر میں کام کر رہا ہوں یہ پورا ہو. اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 16 سال بخاری شریف پر لگائے. کتنے؟ 16 سال کا عرصہ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کا بخاری شریف کو ترتیب دینے پر گویا کہ خرچ ہوا, اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 16 سال کے اس مدت بعید کے اندر صحیح بخاری شریف کے نسخے کو مرتب کیا. اور ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یہ صحیح بخاری کے اندر جو روایتیں ہیں کہ یہ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ تو اسے گویا کہ محدثین کی جماعت میں حاضر ہو کر سند کو دیکھ کر گویا کہ لکھا ہے, اور فرمایا 3 دفعہ میں نے بن دیکھے لکھا ہے, اور اب یہ 4th دفعہ جو صحیح بخاری میری مرتب ہو رہی ہے یہ وہ ہے کہ جس پر مجھے پورا اعتماد ہے, اس میں ایک حرف مجھے زبان نہیں آتا. اور سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کی گویا کہ تشکیل اور گویا کہ ترویج فرمائی, اور بخاری شریف کے یہ نسخے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی. کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کے بعد اس میں سے کمیت کرتے کرتے, تخفیف کرتے کرتے, اپنے معیار جو آپ نے اصول بنائے ہوئے تھے اس اصول پر اتارتے 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 آپ نے پھر 2 لاکھ حدیثیں رکھی, اور گویا کہ 4 لاکھ حدیثوں کو الگ کیا, پھر اس 2 لاکھ حدیث کو بھی آپ نے اپنی تمام قابلیت اور صلاحیت سے اس کو کھنگالا. کھنگالنے کے بعد حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 1 لاکھ صحیح حدیثیں اپنے لیے جمع کر کے رکھی, اور 1 لاکھ صحیح حدیث کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ صحیح حدیثیں آپ نے اپنے اس بخاری کے انتخاب کے لیے جمع کی. اور اس کے بعد تقریباً 7500 سے لے کر 9000, بس یہ آخری ہے, مقررات کے ساتھ یہ حدیثیں حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف میں جمع کر دی, باقی حدیثیں آپ نے چھوڑ دی. پوچھا گیا کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا کہ میری کتاب اب اتنی طویل ہو گئی ہے, اگر یہ 2 لاکھ حدیثیں میں جمع کروں گا تو میری کتاب کتنی طویل ہو جائے گی, پڑھنے والے اس سے عاجز ہو جائیں گے, لہذا میں اپنی کتاب بخاری شریف کا نام اب تجویز کرتا ہوں. اور حضرت امام بخاری نے جب اسے گویا کہ 9000 کے لگ بھگ حدیث مقررات جو تھی اس کو جمع کر دیا, اس کے بعد حضرت امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا بخاری شریف, تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام بخاری بخارا کے تھے, اس طرح منسوخ کرنے کے لیے. اب امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع الصحیح المستند المختصر من رسول اللہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. یہ بخاری شریف کا نام ہے, الجامع الصحیح المستند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث یہ بخاری کا ایک نام ہے کہ الجامع الصحیح. حدیث کی دنیا کے اندر جامع کا لفظ اس کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کتاب کے اندر 8 مخصوص ابواب پر بحث کی گئی ہو, یا 8 موضوعات کے تحت حدیث لی گئی ہو. پہلی چیز سیرت, تفسیر, آداب, عقائد, فتن, احکام, اشراط, مناقب, یہ 8 وہ ابواب ہوتے ہیں کہ جس کتاب کے اندر یہ ہو اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کو جامع نہیں کہا تھا, سنن کہا جاتا ہے. ابن ماجہ کو جامع نہیں کہا جاتا, سنن کہا جاتا ہے. نسائی کو جامع نہیں کہا جاتا, سنن کہا جاتا ہے, لیکن ترمذی کو جامع کہا جاتا ہے. جامع ترمذی بھی گویا کہ ان 8 اصولوں پر لکھی گئی ہے, اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری بھی ان 8 اصولوں پر لکھی ہے, اور امام ترمذی, امام مسلم امام بخاری کے بڑے مشہور شاگرد ہیں. یعنی حدیث کی دنیا میں صحیح حدیث لکھنے کا رواج, صحیح حدیث پر کتاب مرتب کرنے کا رواج یہ امام بخاری نے نکالا. اور جب امام بخاری کی پہلی صحیح کتاب منصہ شہود پر آئی تو اس کے بعد مسلم شریف آئی, پھر ترمذی آئی، پھر نسائی، ابو داؤد، جس کو کہا جاتا نا سہاستہ، یعنی چھ صحیح کتابوں کا مجموعہ گویا کہ اب سامنے آیا. اس کی ابتدا اور اس کے مؤسس اور اس کی بنیاد رکھنے والے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. 16 سال کے آپ نے اس گویا کہ طویل عرصے کے اندر بخاری شریف کو آپ نے مرتب فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ جو آپ سرکار نے بشارت فرمائی تھی اس خواب کی تعبیر ہوئی، اور بے شمار ائمہ نے اس بات کو دیکھا سنا. امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھ لی تو پوری دنیا میں اس کے نسخے پھیلائے گئے. جب نسخے پھیلے تو بڑے بڑے محدثین انگوش بدندہ ہو گئے کہ واقعی میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت کو اللہ رب العزت نے جو علم اور مقام عطا فرمایا، علم حدیث پر یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. صحیح بخاری شریف لکھنا حضرت امام بخاری کا علم حدیث پر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے جہاں اپنی خدمات یہاں تک پیش فرمائی، وہیں پر اپنے تلامذہ کی آپ نے گویا کہ بڑی زبردست تربیت کی. امام مسلم کے ترجمے میں آتا ہے کہ امام مسلم جو مسلم شریف کے امام ہیں، امام مسلم نشاپوری جنہوں نے مسلم شریف کو لکھا ہے، وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب وہ امام اعظم حضرت امام بخاری کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تو امام بخاری کے بارے میں موجود ہے کہ امام بخاری ایک دفعہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور امام مسلم آئے اس سے پہلے کہ حضرت امام بخاری کھڑے ہو کر امام مسلم سے مصافحہ کرتے، امام مسلم فوراً زمین پر گر پڑے اور حضرت امام بخاری کے پاؤں کو چوم لیا. تو یہ اپنے شیخ کا حضرت امام مسلم ادب کیا کرتے تھے، تو پتا چلا کہ ادب شروع سے چلا ہے، بے ادب ابھی آئے ہیں. ادب شروع سے چلا ہے، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی بے ادب نہیں گزرا ہے، سارے با ادب گزرے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل جو اماموں کے امام ہیں، آج سعودیہ کہتا ہے کہ ہم حنبلی ہیں، تو یہ امام احمد بن حنبل ان کی شان یہ ہے کہ یہ حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے. جب امام شافعی اپنے کپڑے ان کو دھونے کے لیے دیتے نا کہ اس کو دھو ڈالو، تو امام احمد بن حنبل اس کپڑے کو ایک تھال میں دھوتے اور اس کو نچوڑنے کے بعد کپڑے کو سکھاتے اور اس پانی کو اپنی سحری کے لیے، افطار کے لیے اور اپنے پینے کے لیے رکھا کرتے تھے. تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل کی عقیدت ہے اپنے استاد حضرت امام شافعی سے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حضرات کتنے گویا کہ عظیم محدث ہوں گے کہ جو اپنے استاد کے کپڑے کا غسالہ پینے کو جائز سمجھے تو وہ نبی پاک کے نام پر انگوٹھا چومنے کو جائز نہ سمجھتا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے. تو آج یہ کہنا کہ نبی پاک کے نام پر انگوٹھا چومنا جائز نہیں، میں نے کہا بے ادب آج پیدا ہوئے، با ادب لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قدیم زمانے سے وراثت لے رہے ہیں. حضرات گرامی، چلتے چلتے آخری بات حضرت امام بخاری کے حوالے سے میں یہاں پر پیش کر دوں. حضرت امام بخاری علیہ رحمت گویا کہ رمضان المبارک میں آپ سمرقند کا آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں نے ابھی بخاری سے متعلق کچھ باتیں نہیں کی کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا. اس کو آپ طویل کتابوں کے اندر اردو میں بے شمار کتابیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں. امام بخاری علیہ رحمت سمرقند کے لیے روانہ ہوئے. اس سے پہلے کہ آپ سمرقند پہنچتے، سمرقند سے پہلے گاؤں تک خرتنگ، وہاں پر آپ پہنچے اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی. طبیعت خراب ہوئی رمضان المبارک کے اندر، حضرت امام بخاری کو دور دراز سے لوگوں کی فرمائش آئی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور جو آپ نے بخاری لکھی ہے اس کو ہماری مسجد میں آ کر قرات کریں، بڑے بڑے محدثین آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. سیدنا امام بخاری نے فرمایا کہ میری خود خواہش یہ ہے کہ میں پوری دنیا کا سفر کروں اور اپنی بخاری جگہ جگہ پڑھ کے لوگوں کو سناؤں، اور بڑے بڑے محدثین آئیں اور گویا کہ اس کتاب کو پڑھیں. اور محدثین نے یہ کہا ہے کہ بے شمار محدثین اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے خود سرکار کو خواب میں دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار سے ہم نے پوچھا کہ حضور ہم آپ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا میری لکھی ہوئی کتاب پڑھنی ہے تو بخاری کی بخاری پڑھ لیا کرو. یہ ایک نہیں تقریباً محدثین نے اس خواب کو گویا کہ نقل کیا ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت سے متعلق گویا کہ فیض الباری کے اندر انور شاہ سے یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ حضرت امام شارانی علیہ رحمت، عبد الوہاب شارانی جو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت کے شاگرد ہیں، یہ 900 صدی کے بعد کے لوگ ہیں، یعنی 9ویں صدی کے بعد کے لوگ ہیں، 9 اور 10 صدی کے درمیان کے. حضرت امام شارانی علیہ رحمت 14ویں صدی چل رہی ہے، یعنی تقریباً 400 سال پرانے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں انور شاہ کشمیری لکھتا ہے کہ جناب یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ انہوں نے بخاری شریف رسول اللہ سے پڑھی، یعنی یہ عالم روحانیت میں دربار رسالت میں حاضر ہوتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ علم کرتے، اور سرکار نے اپنی حدیثیں پڑھانے کے لیے جس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے وہ صحیح بخاری شریف تھی. اللہ اکبر. خرتم کے مقام پر آپ نے لمبا قیام فرمایا، بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ کے لیے معاملات کی فرمائش کی، لیکن آپ کی طبیعت نے اجازت نہیں دی. اور عید کی رات، عید الفطر کی جو رات تھی، اس رات آپ گویا کہ تہجد کے وقت سے پہلے اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، تیزی سے آپ کے جسم پر پسینہ آنا شروع ہوا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتے وقت جس پر پسینہ آئے یا نزا کے بعد جب روس کی قبض ہو جائے پسینہ پیشانی پر موجود ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ ایمان لے کر گیا ہے۔ حضرت امام بخاری، میں نے بے شمار بزرگ دیکھے ہیں لیکن میں نے کسی کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا۔ میں نے جس بزرگ کو قریب سے دیکھا ہے وہ فقیہ اعظم حضور مفتی وقار الدین علیہ رحمۃ رضوان ہے۔ میں اس وقت عمر میں بہت کم تھا لیکن امجدیہ میں زیر تعلیم تھا، طالب علم تھا، ہم نے دیکھا کہ مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد مقدس کو امجدیہ میں رکھا گیا تو ہم طالب علموں نے تقریباً تین تین چار چار پنکھے آپ کے جسد مبارک کے قریب لگائے ہوئے تھے، لیکن آپ کی پیشانی سے پسینہ رکتا نہیں تھا۔ یہ گویا کہ آپ کی گویا کہ کرامت ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ موت کے وقت جس کے پیشانی پر پسینہ موجود ہو وہ ایمان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری پر گویا کہ تیزی سے پسینہ چھوٹنا شروع ہوا، اور ایک دم ایسا آیا کہ پسینہ خشک ہوتا اور جاری ہوتا، اور عین تہجد کے وقت کے قریب سیدنا امام بخاری نے اپنی جان جان آفرینی کے سپرد فرما دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 62 سال کی عمر شریف سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی، 62 سال کی عمر، 256 ہجری، 256 ہجری یکم شوال، 62 سال کی عمر کے اندر آسمان علم کا یہ عظیم مہتاب گویا کہ غروب ہوا، اور اس نے اپنی یادگار صحیح بخاری شریف لوگوں کے درمیان چھوڑی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کا مزار سمرقند میں آج بھی موجود ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ آپ کی نماز عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد پڑھائی گئی، ہزاروں محدثین نے گویا کہ اس میں شمولیت حاصل کی، اور سمرقند کے اندر گویا کہ آپ کا مدفن پاک بنا۔ آپ کے جب آپ کی تزئین کی گئی تو قبر شریف سے مدت مدید ایک زمانے تک گویا کہ آپ کی قبر شریف کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، اور یہ کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمت نے ارشاد الساری کے اندر لکھا کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت کی قبر کی مٹی لوگ تبرکن اپنے گھر لے جاتے تھے تاکہ اس سے خوشبو آئے، تو پتا چلا اس وقت لوگ خوش عقیدہ ہوا کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان کو منع نہیں کیا۔ سمرقند کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سخت قسم کا قحط پڑ گیا، وحید الزمان حیدرآبادی نے بھی اس بات کو تیسر الباری شرح بخاری کے اندر بھی لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر بھی لکھا ہے، بے شمار محدثی نے لکھا ہے کہ جب سمرقند کا پورا علاقہ قحط کی زد میں آیا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگ سمرقند کے قاضی کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ حضور بارش کے لیے کیا کیا جائے، نماز استسقاء بھی پڑھائی گئی، بارش نہ ہوئی، آخر میں آپ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم امام بخاری کی قبر پر چلیں گے، اور یہ سارے لوگ سیدنا امام بخاری کی مزار مقدس پر پہنچے، اور وہاں پر امام بخاری کے قرب میں اللہ سے دعا کی۔ یہ دعا کرنا تھا وَأَبْيَضُوا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ کا معجزہ یہاں سرزد ہوا، ابھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے سے نہیں لگایا تھا کہ گویا کہ گرمی کے اس موسم میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 7 دن تک مسلسل بارش ہوئی، سمرقند کا بازار بند رہا، سمرقند سے خرطنگ جانے کے تمام راستے بند ہو گئے، اور مکمل طور پر قحط سالی دور ہو گئی۔ حضرت امام بخاری کے معمولات اور وظائف کو جب پوچھا گیا تو اس میں یہ باتیں آئیں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سرکار کے 3 سے 4 موئے مبارک گویا کہ اپنے قلب کے جانب سی کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ہر سفر کے اندر، یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو بخاری کی معنائے شرح ہے، 8ویں صدی ہجری کے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا امام بخاری نے 3 سے 4 موئے مبارک شریف اپنے کپڑے میں سروا کے رکھے ہوئے تھے کہ جہاں جاتے تو اس موئے مبارک کی برکت ہوتی کہ آپ کے لیے علم حدیث کے راستے آسان ہوتے اور آپ کے لیے تمام راستے سہل ہوتے چلے جاتے۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمت کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرماتا۔ یہ عظیم کتاب ہے بخاری شریف، فرمایا جاتا ہے کہ جس گویا کہ گھر میں رکھ دی جائے تو اس گھر میں آفات اور بلیاد نہیں ہوتی، جس قبر پر تلاوت کرا دی جائے تو اس قبر سے عذاب اٹھ جاتا ہے، جس علاقے میں فتنے فسادات قتل و غارت شروع ہو جائیں اور وبائی امراض آ جائیں، فرمایا اگر بخاری کی قرات مکمل کر لی جائے تو خدا اس جگہ سے وبا اور امراض کو دور فرما دیتا ہے، فرمایا جس کشتی میں رکھ دی جائے وہ کشتی ڈوبنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم صحیح بخاری پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ تو اس صحیح بخاری شریف کی تلاوت پر مولا کریم، جن کی تلاوتیں تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں، ان کی تلاوت کے صدقے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا بیٹھنا اٹھنا بھی قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے بخاری پڑھنے کا حق ادا کیا مولا ان محدثین اور مخلصین اور تیرے ان اولیاء صالحین کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں تو نہ بولنے کا ڈھنگ ہے نہ پڑھنے کا ڈھنگ ہے نہ اس کے آداب ملحوظ ہے, لیکن مولا کریم جس نے بخاری شریف تیرے محبوب کی حدیث کی پڑھنے کا حق ادا کیا ان عظیم ہستیوں کے صدقے مولا کریم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کرتے ہیں. مولا کریم تمام حاضرین جو دور دراز سے آتے ہیں اور اپنے دلوں میں جائز مرادیں رکھتے ہیں, مولا کریم امام بخاری کی یہ عظیم کتاب کہ جس کی تلاوت سے تو آفات و بلیات اور عذاب کے منہ پھیر دیتا ہے, مولا کریم حاضران محفل کے تمام مقاصد دنیاوی اور اخروی کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما لے. مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں صالح مولا کریم رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال پر کوشاں ہیں ان کے لیے رزق مزید گویا کے مراحل گویا کے کشادہ فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صحت و عافیت اور اپنے والدین کو فرمان بردار بنا. مولا کریم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں دلوں میں جو جو مقاصد ہیں دعاؤں کے لیے بار بار کہتے ہیں, مولا کریم صحیح بخاری شریف کی اس قرآن کی برکت سے تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ